الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے بیان میں ہمارے اکابر اور اسلاف کا معمول رہا ہے کہ واعظ و نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، مسائل کے لیے الگ وقت ہوتا ہے، لیکن اختلاف اور فرقواریت اور اہل حق سے بدگمان کرنا پہلے اتنا نہیں تھا جتنا اس زمانے میں شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آج کا جو بیان ہے وہ پورا اختلافی مسائل ہی پہ ہو جائے تو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ ویسے ہونا تو نہیں چاہیے، اختلافات کو تو جتنی ہوا دیں اتنی ہی آگ لگتی ہے اور بھڑکتی ہے. خاموشی ہی میں سکون ہے، لیکن لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں دنیا بھر سے اور جو مشاہدات ہیں، دو تجربات ہیں، ان کی بنیاد پر دو بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے، یہ شریعت کا بھی قانون ہے، عقل کا بھی قانون ہے. ان اختلافی مسائل کو ہوا دینا یہ بھی ایک مصیبت ہے. خاموش رہنا، خاموش رہنا یہ بھی ایک مصیبت ہے. تو خاموش رہنا کم درجے کی مصیبت ہے، بولنا، ان مسائل پہ بات کرنا یہ بڑی مصیبت ہے عام حالات میں. لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے تو اس میں خاموشی اختیار کرنا وہ بڑی مصیبت، بولنا تھوڑی مصیبت. بولنا بھی مصیبت ہے، اس سے بھی فتنہ ہوگا کم درجے کا. بولنے سے بھی فتنہ ہے کم درجے کا، خاموش رہنے میں بھی فتنہ ہے زیادہ درجے کا. تو میں نے سوچا کہ اس طرح سے بول دیا جائے، بات رکھ دی جائے کہ جس میں مقصد طنز نہ ہو، مقصد ہو اپنے مذہب کی، اپنے جس چیز کو ہم برحق سمجھتے ہیں صرف اس کی دلیل سامنے آ جائے، جس نے عمل کرنا ہو کرے، نہ کرنا ہو نہ کرے، تاکہ لوگ ہماری خاموشی کو دیکھ کر ہمیں بے وقوف نہ سمجھیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک شاعر نے کہا ہے نا، میری خاموش طبیعت پہ طنز مت کرنا، وہ سوچتا ہے بہت اور بولتا کم ہے. اس کی خاموش طبیعت پہ طنز مت کرنا، وہ سوچتا ہے بہت اور بولتا کم ہے. ہم مسائل کے دلائل اور ان کی تحقیق میں سوچتے بہت ہیں مگر عوام کے سامنے بولتے کم ہیں. بولتے وہی بات ہیں جس میں عوام کو فائدہ ہو، مثبت سوچ پیدا ہو. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو لوگ سعودی عرب، دبئی، شارجہ ان علاقوں میں جاتے ہیں، تو وہ جب وہ مسائل سنتے ہیں تو مسلک بھی چھوڑ دیتے ہیں. سعودی عرب میں ایک وقت تک یہ حال تھا کہ جو لوگ جاتے تھے صرف بے نمازی نمازی بن کے آ جاتا تھا. اب معاملہ الگ سا ہو رہا ہے, کچھ اچھی باتیں بھی سیکھتے ہیں تو کچھ منفی باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں. بغیر داڑھی کے مساجد کے ائمہ کرام ہیں, دبئی میں داڑھی والا امام ملتا ہی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستانی مولوی جو ہیں یہ تنگ نظر ہیں, داڑھی کی شرط انہوں نے اپنی طرف سے لگا دی ہے. اسلام میں اگر شرط ہوتی تو سعودی عرب کی ہر مسجد کے امام کی داڑھی ہوتی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ رفع الیدین کا مسئلہ ہے, جرابوں پہ مسح کا مسئلہ ہے. یہاں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شخص نے عام ساکس پہ مسح کر لیا ہو, عام جرابوں پہ وہاں جا کے شروع کر دیتے ہیں, پاؤں دھوتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ ہر آدمی جو شوز پہنتا ہے وہ جرابیں پہنتا ہے, مسجد میں ایسے ہی چلا آتا ہے وضو کیا اور اس پتلے سے ٹیشو پیپر پہ, وہ جو پاؤں پہ ہلکی ہلکی جرابیں ہیں جس کو ٹیشو پیپر کہا جا سکتا ہے, اس پہ ہاتھ پھیرا نماز پڑھ لی. تو میں نے سوچا کہ کچھ تھوڑا سا اس موضوع پر بات چیت کر لی جائے, تو اس لیے نمبر وار کچھ مسائل بیان کروں گا, کچھ ان کی اہمیت بیان کروں گا اور کچھ تھوڑی تھوڑی دلیل دینے کی کوشش کروں گا. کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دلیل عوام کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. علماء کی سمجھ میں دلیل آرام سے آتی ہے, عوام کو دلائل سمجھانا خود ایک فن ہے, کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں نہیں پڑھی ہوتی, ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے. اب ان کو سمجھانا, یہی وجہ ہے کہ اہل باطل دلائل کی دنیا میں عوام کو بیوقوف بڑی آسانی سے بنا دیتے ہیں, اور اس بیوقوف بننے کو عوام یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے دلیل سے ہمیں قائل کر لیا, حالانکہ قائل نہیں کیا ہوتا, آپ کو دلیل سے بیوقوف بنایا ہوتا ہے. ان کی دلیل میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے, اس ٹیکنیکل فالٹ کو پکڑنا میکینک کا کام ہوتا ہے. ہر آدمی وہ فالٹ بولو بھائی نہیں پکڑ سکتا, وہ ٹیکنیکل فالٹ پڑھنا میکینک. ہر شعبے کے اپنے میکینک ہوتے ہیں. علم دین کے میکینک انجینئر کون ہیں؟ علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس دلیل میں یہ ٹیکنیکل فالٹ, عوام کی سمجھ میں نہیں آتا. تو میں شروع کرتا ہوں قضاء عمری سے. آج کل ایک بہت ہوا دی جا رہی ہے اس مسئلے کو کہ اسلام میں قضاء عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بھائی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا بات سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ یہ تکیہ کلام میں آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہوں, بریک لگا رہا ہوں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے, کلپ آ رہے ہیں اس کو, یہ کہا جاتا ہے کہ قضاء عمری کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ, بھائی یہ ریکارڈ کر لینا صحیح طریقے سے, ایسا نہ ہو پھر دوبارہ سے نہیں بولی جاتی ہیں چیزیں. وہی مثبت کام کرتے رہیں تو زیادہ اچھا ہے. والدین کے حقوق ہیں, سود کے خلاف, زنا کے خلاف, شراب کے خلاف, لوگ نماز پڑھ ہی نہیں رہے اور ہم رفع الیدین کے مسئلے میں الجھا دیں. لیکن اب الجھانے والے تو الجھا رہے ہیں. تو قضاء عمری کا جو کانسیپٹ ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں قضاء عمری کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اگر یوں کہہ دیں ایک تصور کے بجائے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو زیادہ اچھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کے پاس زیادہ دلیل ہوگی کیونکہ کانسیپٹ کا لفظ, یہ لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, انگلش بولتا ہے اور وغیرہ وغیرہ, کچھ عربی کے گاڑے گاڑے الفاظ استعمال کر لے گا, سند متصل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے تو کہیں گے یہ بہت پڑھے لکھے ہیں. تو عوام بس ان چیزوں سے متاثر ہو جاتی ہے چاہے اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قضاء عمری کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ قضاء عمری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, مختلف قسم کے پروفیسر اور ہمارے اہل حدیث حضرات بھی یہ بات کرتے ہیں بہت زیادہ کہ اسلام میں قضاء عمری نہیں ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قضاء عمری یعنی آپ کی اگر بہت زیادہ نمازیں آپ نے جان بوجھ کر قضا کر دیں تو ان نمازوں, وہ نمازیں ساری آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے, اس پر کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے. आपने 20 साल तक नमाज छोड़ दी, आपने 40 साल तक नमाज छोड़ दी, अब ये 40 साल की नमाजें आपको दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। हम तो ये कहते हैं ना कि पढ़नी पड़ेंगी, तो वो कहते हैं इसकी कोई दलील, फिर चैलेंज करते हैं कि कुरान में भी कहीं नहीं है, हदीस में भी कहीं नहीं है, कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ हदीस भी नहीं है, किसी एक सहाबी का फतवा भी नहीं है कि 40-50 साल की नमाजें सारी के सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी, इस पे कोई हदीस लेकर आओ। यहां तक जिनकी समझ में बात आ गई हो, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस अपने चेहरों के तासुरात से ये बता दें कि समझ में आ गई, क्योंकि फिर इसमें लोग अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं कि हमें पहली क्लास का बच्चा बना दिया इन्होंने, हाथ खड़ा करें, होना तो यही चाहिए, क्योंकि लोग जुम्मे के खुतबों में आते हैं और इमाम साहब की बात ऐसे सुन के जाते हैं जैसे वो टीवी में आ रहे हैं, बस ऐसे देखा चले गए। तो होना तो ये चाहिए कि जब आपने भी अपना वक्त निकाला और हमने भी अपना वक्त निकाला, तो फिर हमें भी इम्तिहान लेने का हक है कि आप गौर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। खैर, तो अब वो चैलेंज करते हैं, इंटरनेट पर छोटे छोटे मौलवी हजरात पगड़ियां बांध के आए हुए हैं और कुछ सऊदी अरब जैसा ड्रेस पहन के, लाल सुर्ख रुमाल और जुब्बा और पीछे मक्का मदीना, समझ रहे, लंबी सी दाढ़ी और हादा शेख फलां डिमकाना बिन फलाना लिखा होगा। लोग समझते हैं कि डायरेक्ट मक्का के किसी बड़े मदरसे से फारिग तहसील हैं और मस्जिद नबवी के इमाम ने इनको खिलाफत दी है, गेटअप ऐसा बनाएंगे। गेटअप से मुतासिर ना हुआ करें, इल्म जो है ना वो गेटअप का मोहताज नहीं होता। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह ताला जब सऊदी अरब गए, शाह फहद इब्न अब्दुल अजीज बादशाह थे, या इनसे पहले जो बादशाह थे वो थे, नहीं इनसे पहले के थे, उन्होंने दावत दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा अथहर है, क्योंकि सारी कब्रों को मिसमार कर दिया था सऊदी अरब ने और ये अच्छा काम किया था, तो अब नबी की कब्र को भी मिसमार किया जाए या बाकी रखा जाए जो मज़ार बना हुआ है। इस पर सऊदी अरब के बादशाह ने सारी दुनिया के उलमा बुलाए, सारी दुनिया के उलमा बुलाए, ताकि वो दलाइल की दुनिया में ये बात करें कि इसको बाकी रखा जाएगा या इसे गिरा देना जायज है। तो बहुत से उलमा थे, बड़ा अच्छा गेटअप उनका, खूबसूरत लिबास और जैसे उलमा का होना चाहिए। हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह ताला, ये हिंदुस्तान में रिवाज था चूड़ीदार पजामे का, अब भी बहुत से पुराने लोग पहनते हैं चूड़ीदार पजामा और बगैर कॉलर कफ का कुर्ता, जो हिंदुस्तान में एक सादा सा लिबास, कलियों वाला कुर्ता सादा सा, न पगड़ी, पगड़ी पहनना वैसे सुन्नत अमल है, लेकिन बस सादगी का गलबा था, सादा सी टोपी वो जो हिंदुस्तानी लोग पहना करते थे, कायदे आजम ही टोपी भी नहीं, एक तो होती ना जिना कैप, वो भी कुछ थोड़ी सी इंसान को सोबर बना देती है, वैसे ही जो अपना लिबास, पहुंच गए ऐसे ही दावत पे, तो लोग इनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे थे, लोग कह रहे थे कोई होगा बेचारा कोई फारिग, ऐसे ही भेज दिया उसको। लेकिन जब इनका नंबर आया है बयान के लिए, तो इन्होंने 2 घंटे अरबी में तकरीर की उलमा के सामने, तकरीर भी मुदल्लल ज़ाइल, उलमा के सामने बात करना आसान नहीं होता, 2 घंटे तकरीर की है और इतनी जानदार बयान किया, और उस बयान का खुलासा यह था कि कब्र के ऊपर अगर इमारत बनाई जाए तो इस इमारत को गिराना लाजिम है। नबी की कब्र के ऊपर हुजरा नहीं है, हुजरा अम्मी आयशा का पहले से था, कब्र उसके अंदर बनाई गई है। बात नहीं आ रही समझ में, दोनों में फर्क है। बहरहाल 2 घंटे अरबी में बयान किया, तकरीर की, वो तकरीर इतनी जामे और इतनी जानदार कि उसके बाद जिस आलिम का भी नंबर आया, सबने यही कहा कि इस मौजू पर हजरत ने इतनी बात कर ली है कि अब हमें बात करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए जो आजकल टेलीविजन पे क्लिप आ रहे हैं ना, इंटरनेट पे और फेसबुक पे जो क्लिप घूम रहे हैं कि वीडियो कैमरा रखा होगा और पीछे जुब्बा कुब्बा पहन के एक लाल रुमाल, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, अरबों का तो ये लिबास ही यही है, उनके हक में ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आप धोखा देने के लिए खामखा में अपने आप को शेख सुदेश का छोटा भाई करार देने की कोशिश करो और शेख फ्रेम के आप चचा बनने की कोशिश करो शोबाजी के लिए, ये अच्छा नहीं लगता। हमारे जितने उलमा हैं, बड़े बड़े उलमा, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को देखें आप, فقہ اکیڈمی کے سربراہ رہے ہیں عربوں کی، جدہ کی، مکہ کی، سعودی عرب کے جو بڑے بڑے علماء ان کے نائب رہے ہیں، نائب ان کے ماتحت ہو کے کام کیا ہے، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو حلیہ یہاں دارالعلوم کرنگی میں وہی وہاں پہ بھی، یہ نہیں کہ اپنے کلچر کو چھوڑ دیا، اب عرب جا رہے ہیں تو وہی لبا اور وہی رومال، بھائی یہ سعودی عرب کا اپنا ذاتی کلچر ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، سنت تو پگڑی باندھنا ہے، رومال رکھنا سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھا کرتے تھے، امامہ باندھا کرتے تھے، اگر امامہ باندھ رہے ہیں تو باندھ لیں، نہیں تو جو آپ کے معاشرے میں جو ٹوپی رائج ہے وہی ٹوپی خود بھی پہنے، وہی دوسروں کو بھی کرا دیں، اگر کرانے کا اللہ نہ کرے کرانا چاہیں، دوسروں کو وہی ٹوپی کراتے ہیں نا، رومال تھوڑی کراتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب پاکستانی کسی کو ٹوپی کراتا ہے تو یہی والی ٹوپی کراتا ہے جو خود پہنتا ہے، سعودی عرب سے رومال لا کے نہیں کراتا اس کو، تو شوبازی نہیں ہے ہمارے اکابر کے مزاج میں، طبیعت میں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب بھی گئے ہیں اور بہت بڑے عہدے پر حکومت کی طرف سے باقاعدہ بلایا جاتا ہے، اسی ڈریس میں چلے جاتے ہیں جو یہاں پہنتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو علم جھڑتا ہے منہ سے، علم جھڑتا ہے۔ اور بعض حضرات ایسے کلپ بنا بنا کے امت میں آگ لگا رہے ہیں کہ علماء دیوبند مشرک، وہ فلاں قبر پرست، وہ فلاں کافر، رفع الیدین فرض ہے، امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہ گمراہ، تقلید شرک، حنفی امام ابو حنیفہ کو ماننا ان کے پیچھے چلنا شرک کفر، یہ کرنا بھی شرک، وہ کرنا بھی شرک، یہ بھی کافر وہ بھی گمراہ، سمجھ ہی گئے ہوں گے کس کی بات کر رہا ہوں، ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں، واٹس ایپ پہ کلپ اتنے آتے رہتے ہیں میں تو سنتا ہی نہیں، کہ یہی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، یہی سنتے رہے سارا دن بیٹھ کے۔ تو لیکن گیٹ اپ بڑا خوبصورت، پیچھے مکہ مدینہ لکھا ہوا ہوگا، عربی میں کچھ عبارت لکھی ہوگی، اور شیخ فلاں بن فلاں، سارا مال سعودی عرب سے چوری کیا جا رہا ہے۔ اور کمال کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، مگر فتوے بھی وہیں سے چوری ہوتے ہیں، فتوے بھی کہاں سے چوری ہوتے ہیں؟ سعودی عرب کے علماء کی کتابوں سے۔ تو ہر چیز اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اپنی تحقیق کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو سعودی عرب کے علماء کو بھی برحق سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ چوری چکاری کو اور یہ ایسی اندھی تقلید کو، تقلید کرنی ہے تو ائمہ اربع کی جائے، مجتہدین کی جائے، جس پر سب کا اتفاق۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اچھا قرآن حدیث کا نام بہت لیا جاتا ہے، نام بہت لیا جاتا ہے، مگر حدیث صرف وہ بیان کی جائے گی جو اپنے مطلب کی ہو، مخالف کس حدیث سے استدلال کرتا ہے وہ بیان نہیں کی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں ان کی ہر بات حدیث سے ہوتی ہے، تو میں دوبارہ اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ تو تمہید تھی۔ چیلنج کیا جاتا ہے کہ قضائے عمری پر کوئی حدیث نہیں ہے، لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی حدیث ہو تو بتا دیں، یاد رکھو عقل سے بھی یہ بات ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے جو اصل کے خلاف بات کرتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جو آدمی اصل کے خلاف بات کرے گا وہ مدعی کہلاتا ہے، مدعی۔ اب میں اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے، آپ اس بات کے معترف ہیں کہ آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں، میں آ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے 1,00,000 روپے ابھی تک واپس نہیں کیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس کر دیے، تو دلیل کا مطالبہ، دلیل یہاں گواہ کو کہیں گے، گواہوں کا مطالبہ میں کروں گا یا آپ کریں گے مجھ سے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس کر دیے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ واپس نہیں کیے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل سے ثابت کرو کہ میں نے واپس نہیں کیے، گواہ لے کر آؤ کہ میں نے واپس نہیں کیے۔ مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہوگا کہ میں گواہوں کو تلاش کرنے چلا جاؤں، دلیل تلاش کرنے چلا جاؤں کہ میں نے ان سے 1,00,000 روپے واپس نہیں لیے، کسی شے کے نہ ہونے پر کہاں سے گواہ لاؤں گا بھائی؟ نہیں ہونے کا عمل تو صبح شام ہو رہا ہوتا ہے، ہونے کا عمل تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ عقل مند ہوں گا تو میں کہوں گا دلیل آپ کے ذمے، آپ نے اگر وہ 1,00,000 میرے واپس کر دیے ہیں تو بتاؤ कौन है गवाह इस पर, कहां वापस किए, मैं तो अपने घर में, आप अपने घर में, किस टाइम, जगह बताओ, मकाम बताओ, अंडा मोड़ पे दिए, यूपी पे दिए, मेरे घर आके दिए, घर आके दिए तो किस वक्त आके दिए आपने, बैल तो बजी नहीं सारा दिन से, मैं तो इधर ही हूं, 3 तारीख को दिए तो 3 तारीख को तो मैं मुल्क में था ही नहीं, नहीं आ रही बात समझ में। तो यह साबित करना किसके जिम्मे है, जिसने दिए हैं, तभी जिसने पैसे वापस कर दिए वो वापस करते हुए कोशिश करता है किसी को, सत्तार भाई, गफ्फार भाई, कलीम भाई, वसीम भाई, सबको लेकर आए कि भाई सबके सामने दिए ताकि मुकर ना जाइए, वो लिखवा भी लेता है आपसे, सिग्नेचर भी ले लेता है। अब यहां पर जो ये दावा कर रहा है कि मैंने पैसे वापस कर दिए हैं, वो असल के खिलाफ जा रहा है। असल ये है कि जब किसी ने पैसे लिए तो वापस ना किए, ये असल है, करना एक उसके खिलाफ है, समझ रहे हो बात को। लिहाजा जो ये कह रहा है कि मैंने वापस कर दिए, वो मुद्दई है, मुद्दई, उसके जिम्मे है दलील, समझ रहे हो बात को। मुकदमा भी यही, नौइयत भी यही, लेकिन थोड़ा सा मुकदमा यही है, नौइयत थोड़ी सी तब्दील कर देता हूं। अब यूं है, मैं इनके पास आया, मैंने कहा कि मैंने आपको 1 लाख रुपए कर्जा दिया है, आप कह रहे हैं कि भाई मैंने आपसे कभी भी कोई भी पैसे नहीं लिए। पहली सिचुएशन यह थी कि इन्होंने एतराफ किया था कि लिए हैं, वापसी में हो रहा था कि वापस किए कि नहीं किए। अब सिचुएशन यह है कि ये कह रहे हैं कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए ही नहीं है, तो वापस क्या चीज करूं मैं, और मैं कह रहा हूं कि आपने मेरे 1 लाख रुपए लिए हैं, कर्जा लिया है। अब दलील किसके जिम्मे है, मेरे जिम्मे। अब ये मुझसे कहेंगे कि बताओ कहां लिए, किस वक्त लिए, मैं कहूं जी 3 तारीख को लिए थे, आप कहें 3 तारीख को तो मैं मुल्क में था ही नहीं, आप कहें इजी लोड के जरिए लिए, दुकान वाला बताओ भाई, आप सवाल पूछेंगे दुकान वाले से मिलवाओ, किस इजी लोड वाले से, वो गवाह होगा, उसको लाओ सामने। अब दलाइल कायम करना किसकी जिम्मेदारी है मेरे भाई, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि असल क्या है कि किसी ने किसी के पैसे नहीं लिए, ये असल है। जो इस असल के खिलाफ बात करता है वो मुद्दई होता है। काश समझ में आ जाए, ये तो सुबह शाम की मिसालें हैं भाई। याद रखो, इस मौके पर अगर दलील मैं इसके जिम्मे डाल दूं कि आपने मेरे 1 लाख रुपए लिए, ये कह रहा है, सामने वाला कह रहा है मैंने नहीं लिए, मैं कहूं कोई एक दलील पेश करो कि आपने नहीं लिए, ये कहां से लाएगा दलाइल, किसी शय के ना होने पे क्या दलील होगी मेरे भाई, समझ में आ रही है बात। किसी भी शय के ना होने पर दलील नहीं होती, होने पर होती है, और एक दफा जब हो जाए तो वो जिम्मेदारी आपसे साकित हो गई है, फिर इसकी दलील होनी चाहिए। मैंने इनको 1 लाख रुपए दिए, ये नहीं मान रहे, तो मेरे जिम्मे है दलील पेश करूं, लेकिन इन्होंने मान लिया कि हां 1 लाख रुपए हैं, या मैंने दलाइल से साबित कर दिया। अब जब एक जिम्मेदारी किसी के कंधों पे आ जाती है तो उसमें असल क्या है कि वो जिम्मेदारी बाकी रहती है जब तक कि उसके साकित होने की दलील ना हो, बरी होने की दलील ना हो। अब जब दलाइल से मैंने साबित कर दिया, अंडा मोड़ पे, यूपी पे, नागन पे, फलां पान वाले के सामने, वो भी गवाह है, वो भी गवाह, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए थे, आपने इकरार कर लिया और अभी तक पैसे नहीं दिए, आप कह रहे हैं मैं दे चुका हूं, अब मैं कहूंगा बताओ कहां दिए थे, मैंने इतने हवाले दिए, अंडा मोड़ भी बता दिया आपको, पान की दुकान भी बता दिया, सलीम का पान वाला भी बता दिया, वसीम कबाड़िया भी वहीं खड़ा हुआ था, कलीम गोले गंडे वाला भी देख रहा था, है भाई यकीन ना आए तो नसीम गोलगप्पे वाले से पूछ लो, वो भी गुजर रहा था, उसको भी यही बातें होती है ना। मैंने तो साबित कर दिया, आप कह रहे हैं कि मैं दे चुका हूं, तो मैं कहूं कि आप भी किसी का नाम लें, किसके सामने दिए, दिन क्या था, वक्त, आप कह रहे हैं मेरे जिम्मे दलील नहीं है, तो अब दलील किसके जिम्मे है, आपके जिम्मे, क्योंकि एक जिम्मेदारी के जब आप मोतरफ हो गए तो वो जिम्मेदारी आपसे साकित हो गई है, इस साकित होने पर आपको दलील पेश करनी पड़ेगी। तो मुकदमे की नौइयत तब्दील होने से मुद्दई बदल जाता है, समझ रहे हो। अब मैं एक बात आपसे अर्ज करता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजें कजा हुई हैं 2 तरह से, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कजा हुई है उजर में, غزوہ خندق میں تیروں کی اتنی بوچھاڑ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی اس بوچھاڑ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ایک منٹ کے لیے بھی فرصت نہیں ملی. اور اس وقت قرآن میں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ حالت خوف میں جنگ میں نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر آیات نازل ہو جاتی ہیں تو آپ اس طرح سے پڑھ لیتے، لیکن اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ سکتے تھے کہ خود خاص طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا ہوئی، چار نمازیں قضا ہوئی ہیں. آپ نے پہلے ان چار نمازوں کی قضا پڑھی ہے، اس کے بعد پانچویں نماز پڑھی ہے. توبہ کو کافی بولو بھائی نہیں سمجھا کہ صرف توبہ کر لوں تو نماز. پتہ یہ چلا کہ نماز، حدیث سے پتہ چلا کہ نماز ایک ایسی شے ہے کہ جو صرف توبہ تلافی سے کافی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور توبہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، توبہ کی ضرورت بھی کیونکہ جان کر نہیں کیا یہ کام. دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز، یہاں تو جان کر نماز قضا ہوئی ہے، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا ہوئی ہے جان کر نہیں بلکہ نیند میں. فجر کی نماز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث حضرت بلال کے ذمے لگایا کہ سب کو اٹھا دینا، تھکے ہوئے تھے سب لیٹ گئے. حضرت بلال کی بھی آنکھ نہ کھلی اور نبی کی اور صحابہ میں سے کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی. سورج جب بالکل سر پہ چڑھا ہے تو آنکھ کھلی، یعنی سورج کی گرنے جب لگی ہیں تو آنکھ کھلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، جب سورج کچھ بلند ہو گیا تو آپ نے فجر کی نماز قضا کی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا، توبہ بھی کی، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب چیزیں پڑھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز قضا بھی کی ہے. ہمارے پاس دو حدیثیں آ گئیں، ایک جان کر نماز قضا کرنا اور ایک نیند میں نماز قضا ہو جانا. بھولے سے نماز قضا ہونا، نیند میں قضا ہونا، ایک ہی چیز ہے. تیسری چیز ہمارے پاس قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے، رمضان کا روزہ اگر آپ چھوڑ دیں سفر میں، سفر میں اگر آپ روزہ چھوڑ دیں، قرآن کیا کہہ رہے، فعدتم من ایام اخر، جتنے چھوڑے ہیں بعد میں گنتی پوری کرو. کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے بھائی؟ بعد میں گنتی بولو بھائی پوری کرو. بیماری کی حالت میں رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، قرآن کہہ رہا ہے فعدتم من ایام اخر، فمن کان منکم مریضن، تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدتن، گن گن کے پوری گنتی پوری کرو، بعد میں پورے روزے رکھو. ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حق فرض اور واجب کا جب ذمے میں آتا ہے تو صرف توبہ اس کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ ذمے سے ادا نہ کر لیا جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف توبہ کافی ہے، جان کر اگر نماز چھوڑی ہو تو صرف کیا کرنا کافی ہے، توبہ کرنا کافی ہے، وہ مدعی ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ دلیل پیش کرے کہ بھولے سے نماز قضا ہو جائے تو قضا کرنی پڑے گی، اس پہ تو حدیث ہے، اور جان کر نماز قضا ہو جائے لیکن معذور ہو انسان اس قضا کرنے میں، تو بھی قضا کے بغیر، قضا ادا کیے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. تو اب اگر کسی نے جان کر گناہ کرتے ہوئے نماز چھوڑ دی ہے تو وہ صرف توبہ سے کافی ہو جائے گی، قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہے، وہ اصل کے خلاف جا رہا ہے کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت کے توحید کے بعد اس سے زیادہ اہم حکم اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ حکم صرف توبہ سے معاف ہو جائے گا، وہ قضا کرنی نہیں پڑے گی آپ کو. جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ، تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ نماز کو بغیر پڑھے تم معاف کروا رہے ہو، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ ساری زندگی بےچارہ بغلیں جھانکتا رہے گا، اسے کوئی دلیل نہیں ملے گی، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جو بات کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں. تو حدیث کی روشنی میں کر رہے ہو یہ ہے بھائی؟ کوئی حدیث ہے نہیں آپ کے پاس اس دعوے پر، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو کون سی حدیث ہے جو اس پہ روشنی ڈال رہی ہے بتائیے ہمیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حدیث لے کر آؤ، اور ہم وہ بیوقوفوں کی طرح مولوی صاحب بےچارے حدیث تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کیوں حدیث تلاش کریں میرے بھائی؟ دعویٰ جو کرتا ہے حدیث اس کے ذمے ہوتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس پر ہمیں حدیث کیوں نہیں ملتی قضائے عمری پر، اس لیے نہیں ملتی کہ قضائے عمری صحابہ تابعین کے دور میں تصور ہی نہیں تھا، ہوتا ہی نہیں تھا، وہ تو ایک نماز جو چھوڑ دیتا اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے، تصور نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو کے بھی نماز چھوڑ دے، تو ان کی 40-40 سال کی نمازیں کیسے رہ جائیں گی بھائی؟ اسی لیے چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، چاروں مذاہب کا، کہ نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑی ہو، بھولے سے چھوڑی ہو، غلطی سے چھوڑی ہو، اس کی توبہ بھی کرنی پڑے گی اور وہ قضا بھی، بولو بھائی، کرنی پڑے گی. اب یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ تم ابو حنیفہ کے مقلد ہو، تقلید کرتے ہو فقہ حنفی کی. ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں کہ قضاء عمری کے واجب ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے، تو ہماری دلیل چھوڑ کے کس کے پیچھے چلتے ہو؟ مجتہدین کے پیچھے. تو یاد رکھو، ہم دلیل چھوڑ کے نہیں چلتے، ہمیں پتا ہے کہ دلیل آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے. ہم اگر آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں تو یہ دلیل کے پیچھے چلنا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ امام ابو حنیفہ اور شافعی جیسے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کر آپ جیسے جوہلا کے پیچھے چلنا لازم آئے گا، جن بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ حدیث پیش کرنا کس کی ذمہ داری ہے. مسئلہ ذرا حیا کے خلاف ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں، بعض دفعہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو مکمل طور پہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو میں جواب دیتا ہوں، جائز ہے دیکھنا. تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی کوئی حدیث، کوئی دلیل؟ تو میں کہتا ہوں بھائی، جب نکاح ہو گیا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، پردہ نہیں ہے. تو جو کہے کہ نہیں دیکھ سکتے، دلیل پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے. کوئی حدیث کے بیوی کے فلاں جسم کے عضو کو دیکھ سکتے ہو، فلاں کو نہیں دیکھ سکتے، یا بیوی آپ کے فلاں جسم کو دیکھ سکتی ہے، فلاں کو نہیں دیکھ سکتی، اس نہ دیکھنے کی دلیل ہونی چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بعض دفعہ دلیل ہمارے پاس ہوتی ہے مگر میں پھر بھی نہیں دیتا سامنے والے کے دماغ کو درست کرنے کے لیے، حالانکہ اس کی دلیل ہے مگر نہیں دے رہا میں اس کو. کیوں دوں بھائی؟ جو تو ہمارے ذمے جو کام لگا دے، ہم بیوقوف ادھر وہ کام کرنا شروع کر دیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے مجھے کہا، مولوی صاحب آپ نے میرے 100,000 روپے لیے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بھائی نہیں لیے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں دلیل سے ثابت کرو. مجھے پتا ہے کہ اس کے کچھ قرائن اور دلائل میرے پاس ہیں، لیکن میں کیوں بلاؤں ستار بھائی کو، غفار بھائی کو، کلیم بھائی کو، انڈا موڑ سلیم کو، میں کیوں بلاؤں؟ میں کہوں کہ بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے دیے تھے تو کوئی گواہ لے کر آؤ، میں اپنا ٹائم بچاؤں گا. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نہیں کہ جس کام پہ جس نے آپ کو لگا دیا آپ اسی کام پہ لگ جائیں. تو ایسے ہی یاد رکھو، آج کے بعد جب کوئی آپ سے کہے کہ قضاء عمری کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ قضاء عمری کا ثبوت اس حدیث سے ہے. وہ حدیث صحیح ہے، بخاری صحیح مسلم کی حدیث، کہ نبی نے فرمایا البینت علی المدعی والیمین علی من انکر. جو شخص دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. کیا مطلب؟ جب تک وہ دلیل نہ دے اس کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اب نماز بغیر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بغیر قضا کے، یعنی بغیر ادائیگی کے معاف نہیں ہوتے صرف توبہ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاف ہو جاتے ہیں اگر جان کر چھوڑی جائے، تو آپ مدعی ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے ذمے ہے کوئی حدیث پیش کرنا. اگر آپ حدیث نہیں پیش کرتے تو حدیث کی روشنی میں آپ کا دعویٰ قابل قبول نہیں. یہ جو حدیث میں نے پیش کی اس کی روشنی میں آپ کا دعویٰ قابل قبول نہیں. آ گئی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ امید ہے اتنی آ گئی ہوگی. دیکھو، زکات آپ نے وقت پر ادا نہیں کی تو کیا ساقط ہو گئی؟ 6-6, 10-10 سالوں کی زکات بھی ادا کرنی پڑتی ہے. اہل حدیث علماء بھی یہی کہتے ہیں، 10 سال کی بھی زکات دینی پڑے گی. کوئی وہاں بھی کہہ سکتا ہے کہ جب 1 سال کی، 2 سال کی نہیں دی تو 10 سالوں کی، اس پہ کوئی حدیث؟ او بھائی، تم نے جرم کیا، وقت پہ ادا نہیں کی، اب اتنے شیر ہو گئے، سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہو کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میرے جرم کی معافی پر حدیث لے کر آؤ. تب آپ سے کم نوعیت کے جرائم پر حدیث موجود ہے، تو آپ تو بطریقے اولا داخل ہیں. ایک آدمی جو بھولے سے نماز چھوڑ دیتا ہے، جس کا جرم نہیں ہے، اس کی نماز صرف توبہ سے معاف نہیں ہو رہی. ایک آدمی جو بیچارہ خطاً نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی کسی عذر سے چھوڑ دیتا ہے، اس کی نماز معاف نہیں ہو رہی. تو ایک آدمی کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز کا وقت آیا، اذان اس کے کانوں میں پہنچی، پھر بھی ڈھیٹ بنا ہوا نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کی معاف ہو گئی؟ یہ کچھ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ نہ عقل کے سے سمجھ میں آتی ہے اور نہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آنے والی بات. یہاں ایک میں مسئلے کی وضاحت کر دوں، سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی، جن کا ماضی میں انتقال ہوا ہے، اور بھی بعض سعودی عرب کے علماء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو جس کی نمازیں زیادہ قضا ہو جائیں یا جان کر اگر نماز چھوڑ دی ہو کسی نے تو اس پر قضا پڑھنا لازم نہیں ہے، تو بعض لوگ وہ فتویٰ بھی دکھا کے یہاں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بیوقوف اس لیے کہ پوری بات ان کی نہیں بتاتے، آدھی بتاتے ہیں۔ وہ بتائیں، سعودی عرب کے مفتی اعظم کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ نماز اگر جان کر قضا کر دو تو صرف توبہ کافی ہے، نماز کی قضا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھو، سعودی عرب کے یہ جو مفتی اعظم شیخ بن باز تھے، یہ جو یہ فتویٰ دیتے تھے، اس کی وجہ وہ نہیں تھی جو یہ ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ نماز جان کر ایک بھی چھوڑ دی جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کر رہا، امام احمد ابن حنبل کر رہے ہیں کہ یہ آپ مجھ پہ فتویٰ لگا دیں، ان کی یہ رائے ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باز، شیخ بن باز جو تھے وہ اسی رائے کو فالو کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ امام احمد کی رائے درست ہے، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج، جب کافر ہو گیا تو کافر پر نمازیں واجب ہوتی ہیں کیا؟ نہیں ہوتی۔ 90 سال تک ایک شخص کافر ہے اور کفر کی حالت میں نماز نہیں پڑھی اس نے، جس دن اسلام قبول کرے گا اس دن سے نماز فرض ہوگی، اس 90 سال کی نمازیں اس پر لازم نہیں ہے کیونکہ وہ کافر تھا اور کافر شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ تو سعودیہ کے جو بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں نا کہ نماز اگر جان کر چھوڑ دو تو قضا کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز چھوڑنے والے کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ جمہور کا مذہب یہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافی اور امام مالک، جو پوری دنیا میں جمہور کا مذہب جو زیادہ رائج ہے، وہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ ایک طرف فتویٰ تو یہ دے رہے ہیں کہ کافر بھی نہیں ہے 20 سال جس نے نمازیں چھوڑی، ہے بھائی، آدھا فتویٰ یہاں کا اور نمازیں اس کے ذمے لازم نہیں ہے، یہ والا کہاں کا؟ وہاں کا۔ تو یہ کوئی عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، سمجھ رہے ہو؟ اللہ ہی محافظ ہے اس امت کا۔ یاد رکھو، جو شخص تمہیں یہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو، امام شافی کی تقلید نہیں کرو، تو یاد رکھو وہ تقلید سے نہیں ہٹا رہا، وہ یہ کہہ رہا ان کی نہیں کرو بلکہ کس کی کرو؟ میری کرو۔ قرآن و حدیث پہ وہ بھی چلاتے تھے، یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے چلنے کا، یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، مگر حقیقت میں چلتا کون ہے؟ یہ تو قیامت میں اللہ بتائے گا نا کہ حقیقت میں کون چل رہا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ اور ائمہ مجتہدین، ان کے درست راستے پر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اور 15ویں صدی کے ان پروفیسروں کے امکانات کم ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ ایک طوفان بدتمیزی انٹرنیٹ پر مچھایا ہوا ہے، اختلافی مسائل بیٹھ جائیں گے، کلپ بنا کر پھر ایک فتویٰ دے دیا، وہ دیوبندی ایسے تو وہ حنفی ایسے تو وہ فلانے ایسے تو وہ ڈمکانے ایسے، وہ یہ مسئلہ غلط۔ صدیوں سے ایک مسئلہ لوگ بےچارے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی آ کے اس میں یہ تو غلط ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق، ہندوستان میں جس دن سے اسلام آیا، ہندوستان سے میری مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اور اسلام جب آیا اس خطے میں، افغانستان بھی تھا اس میں، ایران بھی تھا، محمد ابن قاسم آئے ہیں سندھ کے راستے سے بر صغیر میں داخل ہوئے، اور کب داخل ہوئے؟ حجاج ابن یوسف نے بھیجا تھا محمد بن قاسم کو، اور حجاج ابن یوسف کے دور میں بہت سارے صحابہ موجود تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تابعین کے دور میں، صحابہ اور تابعین کے دور میں ہندوستان فتح ہو گیا تھا، اس وقت اسلام آیا تھا یہاں پہ۔ اس وقت جو نمازیں آئی ہیں، جو روزے آئے ہیں، اسی کو آج تک مسلمان فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آ رہی وہ کیا آیا تھا؟ وہ اسلام آیا تھا، وہ کوئی اور چیز آئی تھی؟ وہ محمد ابن قاسم اپنے ساتھ صرف تلوار اور گھوڑے لے کر آئے تھے یا نماز، روزے، تراوی، یہ ساری چیزیں لے کر آئے تھے؟ بتاؤ میرے بھائی۔ تو جو نماز، روزے، تراوی وہ لے کر آئے تھے نا، اس پورے خطے میں آج تک وہی نماز، روزہ، تراوی چلا آ رہا ہے، وہی برحق ہے۔
بارہ 1300 سال سے جب سے یہاں اسلام آیا ہے خواتین مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھتی تھی، خواتین کی نماز الگ ظاہری انداز اور مردوں کی الگ، خواتین سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں اور مرد کھل کے نماز پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کیوں؟ اس پہ بہت سارے تابعین کا فتویٰ ہے، وہ تابعین جو اپنے وقت کے بڑے بڑے علامے تھے. اس ٹاپک پر میں کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا، خواتین کی نماز اور مردوں کی نماز میں جو یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کس حدیث سے ثابت ہے، یہ میرا بھی موضوع نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صدیوں سے امت جس طریقے پر عمل کرتی چلی آئی ہے، اب 15ویں صدی میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ طریقے کیا تھے؟ غلط. اس کا مطلب ہے 1500 سال سے ہم کیا کھا رہے تھے؟ گھاس. گھاس کھا رہے تھے کہ نہیں کھا رہے تھے؟ ہے بھائی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہم نے کھائی ہو؟ وہ ایک الگ موضوع ہے خواتین اور مردوں کی، میں بھی اس کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو کمپلیٹ کر پاؤں گا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو شخص اس دور میں یہ کہے کہ میری دلیل مضبوط ہے اور باقی پچھلوں پہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کیا تھے؟ غلط تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دلائل کی دنیا میں لانا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلوں سے ہٹا کے اپنا مرید بنانا چاہ رہا ہے، وہ اپنا مقلد بنانا چاہ رہا ہے. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مسلک پرستی غلط، تمام مسلک غلط ہیں، تو یاد رکھو وہ نام تو یہ لے رہا ہے کہ مسلک پرستی کے خلاف ہوں، لیکن اس کا مقصد ہے اپنے مسلک کو ترقی دینا. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، جماعت المسلمین والے ایک دفعہ آئے، ہمارے ایک دوست تھے، دنیا دار تھے بےچارے، ان کو دین کا پتہ بھی نہیں تھا. بعض دنیا دار لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں جس کی طرف علماء کی توجہ نہیں جاتی. وہ دنیا دار نہ نماز کے نہ روزے کے. جماعت المسلمین ایک 15ویں صدی کا نیا نیا فرقہ ہے جو بنا ہے، وجود میں آیا ہے، امت کو توڑنے کا ماشاءاللہ کام بہت ہی اچھے انداز سے کر رہا ہے، اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھتے ہیں. تو وہ آیا ان کے پاس، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، ان سے کہنے لگا کہ یہ مسلمانوں میں جو اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، اسلام میں فرقواریت نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان تمام فرقوں کو ختم کرنے کے لیے ایک جماعت بنائی ہے، جماعت المسلمین، جس کا نہ فرقوارانہ نام ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان، بس مسلمانوں کی جماعت، یہ نہیں کہ فلانی گرین چینل وائٹ چینل، یہ اسلام میں نہیں ہے یہ سب چیز. سارے فرقے غلط ہیں، ہم نے ایک ایسی تنظیم وجود میں لائے ہیں جو کیا ہے، جو امت کو متحد ہونے کی دعوت دے رہی ہے کہ سب فرقوں سے دستبردار ہو جاؤ، اس میں آ جاؤ. دنیا دار آدمی تھے، ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اتنے سارے فرقے تھے تو ان فرقوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو آپس میں ملنے کا کہا جاتا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے، ٹھیک نہیں ہوتے، قیامت میں اللہ سے کہہ دیتے کہ اللہ میں نے جوڑ کی کوشش کی، جو ہو سکا وہ کر لیا، جو نہیں ہو سکا میں بری ذمہ ہوں. صحیح ہے نا؟ آپ نے یہ کام کرنے کے بجائے، ایک پہلے سے کتنے فرقے تھے، انہوں نے کہا 6-7 تو ہیں، انہوں نے کہا آپ نے 8واں بھی نکال لیا، اب ان کو بھی بھگتو، ان سے مناظرے، ان کے دلائل، ان کے جوابات، ان کی الگ الگ مسجدیں. نام کیا ہے؟ فرقواریت کے خلاف. آ رہی ہے بات؟ سارے غلط. ہم فرقواریت کو نہیں مانتے، مطلب یہ نہیں کہ نہیں مانتے، ہم فرقواریت کی آگ جیسے ہم لگائیں گے آج تک کسی نے نہیں لگائی تھی، یہ مقصد ہوتا ہے. ہم ایسی جماعت لانچ کر رہے ہیں کہ جو اپنے سوا باقی ساروں کو کیا سمجھتی ہے؟ گمراہ. جبکہ یہ جو فرقے ہیں نا، یہ جو آپس میں چل رہے ہیں جو مختلف ناموں سے، یہ ایک دوسرے پر اتنے گمراہ نہیں سمجھتے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، میں اہل حدیث حضرات کے خلاف کے بعض مسائل پر بہت تنقید بھی کرتا ہوں، مگر میں خدا نخواستہ اہل حدیث کو جہنم ہی نہیں سمجھتا کہ جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں کہتا میں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ پڑھنا جائز ہے، میں کہتا ہوں جائز ہے بھائی، مسلمان ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، وہ اتنی ٹانگیں چوڑی کر کے کرتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، آپ نے کچھ ٹانگوں کے نیچے سے تھوڑی نکل کے جانا ہے، ان کے آپ نہیں نماز پڑھو، وہ بےچارہ جس طرح، وہ مسلمان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگ پوچھتے ہیں بھائی گرین چینل والا ہے، بیٹی دے سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی اس کے عقائد اگر زیادہ ڈینجرس نہیں ہے، بالکل خالص کفری حد تک نہیں پہنچا ہوا، تو صرف چینل کا تھوڑا سا لک آ جائے گا، اس سے عملی خرابی کہیں گے، عقیدے کی خرابی نہیں ہے. لہذا اگر رشتے کی گنجائش ہے دے سکتے ہیں، رشتوں کی بڑی آج کل کمی چل رہی ہے، اگر بندہ شریف ہے تو تھوڑا سا 30-40 لڈو پیڑے کھا لیتا ہے، غلط کرتا ہے، یہ تیجا چالیسواں نہیں ہے اسلام میں، مگر اس کو اتنا بڑا نہیں ہے یہ مسئلہ کہ آپ اس کو جہنمی قرار دے دو، بیچارہ کھانے کی وجہ سے اس کو آپ جہنم میں پھینک دو، کیوں کھایا؟ تو اعتدال، اعتدال، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اعتدال۔ مجھ سے بعض دفعہ میں کیا یعنی بتاؤں، پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اس کو غلط اس پہ لے کے چلے جائیں، ہمارے اکابر کا دوسرے فرقوں کے بارے میں ظرف بہت وسیع تھا، اور یہ جو ائمہ اربع کے مذاہب ہیں حنفی شافی، ان کا تو بہت بڑا ظرف ہے، یہ تو دوسرے کو 100% برحق سمجھتے ہیں، برحق سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی رائے ہے، یہ بھی اسلام ہی کا ایک حصہ ہے، لہذا وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ اگر عدالت میں قاضی اور جج شافعی ہے، اس نے عدالت میں فیصلہ کر دیا ایسا فیصلہ جو فقہ حنفی کے خلاف ہے، تو حنفی پر کو عدالت کا فیصلہ لازم ماننا لازم ہے، وہ اس موقع پر اپنے امام کی تقلید نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید نے حکومت کی اتباع کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کسی نے نکاح کا کیس لے کر گیا سعودی عرب کی عدالت میں، اور سعودی عرب کی عدالت نے نکاح ختم ہونے کا فیصلہ کر دیا کہ ان دونوں کا نکاح عدالت ختم کرتی ہے، فقہ حنفی کی روشنی میں وہ نکاح ختم نہیں ہو رہا ہے، لیکن سعودی عرب کی عدالت اگر فیصلہ کر دے گی تو اس کو فقہ حنفی والے بھی کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو معتبر مانتے ہیں، اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ ظرف میں وسعت تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے بولے سارے بیوقوف ہیں، میں ایک نئی فلم لا رہا ہوں مارکیٹ میں، اور میرا مقصد کیا ہے، جوڑنا، ایک اتنی ساری جماعتوں میں آپ نے ایک اور جماعت نکال لی، کیا نام رکھا اس کا، جماعت المسلمین۔ کام فرقے والے، نام کتنے اچھے اچھے، ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں میرے بھائی، ڈاکو اگر اپنا نام پولیس خان رکھ لے تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پولیس والا پروٹوکول دیا جائے، کام دیکھا جائے گا کہ کام کیا کر رہے ہو، نام تو اللہ نے ہمارا رکھ دیا، یہ جو فرقہ وارانہ نام ہے یہ فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ میں ایک الگ موضوع ہے، پھر اس پر کبھی بات کروں گا، میرا موضوع سے پھر میں ہٹ جاتا ہوں، یہ کیوں ایک دوسرے کے، یہ لوگوں نے پہچان کے لیے رکھ دیے ہیں، لوگوں نے کہا جو ہری پگڑی پہنتا ہے وہ گرین چینل ہے، جو سفید پہنتا ہے وہ وائٹ، تو پھر یہ لوگوں کی یہ پہچان لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے یا یہ والا ہے، غیر مسلم سے فرق کے لیے سب مسلم ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر پہلے پہ بات کر بھی چکا ہوں، آئندہ کبھی موقع ملا تو کروں گا، ابھی میں آپ کو وہ مسائل بتا رہا تھا جو امت میں، جن مسائل میں کیا لگائی جا رہی ہے، آگ، انہی مسائل میں سے ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے رفع الیدین۔ ہمارے یہاں سے جو لوگ آج کل سعودی عرب جا رہے ہیں، وہاں سعودی عرب میں بہت نیک پرہیزگار علماء ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن بعض کیا کرتے ہیں، جیسے یہاں ہوتے ہیں نا ہر قسم کی چیزیں، یہاں بھی ہیں تو وہاں بھی ہر قسم کی چیزیں، یہاں زیادہ ہیں وہاں کم ہیں، لیکن ہیں بہرحال وہاں بھی، اور سعودی عرب کے حالات تو پھر بھی بہت اچھے ہیں، یہ جو دبئی اور شارجہ اور بحرین وغیرہ کے جو حساب کتاب ہیں، ان کے جو ائمہ اکرام ہیں، ان میں جہالت کا غلبہ بہت زیادہ ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، غلبے کی بات، زیادہ تر بےچارے فارغ ہیں بالکل، علم سے بھی، تقوی سے بھی، للہیت سے بھی، داڑیاں نہیں ہوں گی نماز پڑھا دیں گے، اور پھر اس پہ دلیل۔ تو یہ جو مسئلہ ہے رفع الیدین کا، اچھا تو نہیں لگ رہا بتانا، فروعی مسائل ہیں، لیکن بتا دیتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں یہ آڈیو کلپ بھی ہوگا تاکہ جب کوئی مسئلہ پوچھے کاپی پیسٹ کر کے سینڈ کر دیا، اس فارورڈ کر دیا، بار بار نہ بولنا پڑے۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور بخاری لے کر کے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے، مسلم کی حدیث دکھا دیں گے، آپ کیوں نہیں کرتے، پھر آپ سے سوال پوچھیں گے کہ نبی نے کیا ہے، بخاری صحیح کتاب ہے، اپنے کسی مولوی سے پوچھ لو، آپ نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب کہیں گے بالکل صحیح حدیث ہیں، فوراً جائے گا، ہاں وہ کہہ رہے تھے صحیح ہیں، جب صحیح ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے، وہ آئے گا اپنے مولوی صاحب سے پوچھے گا، مولوی صاحب کہیں گے بیٹا ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ہم کس کو فالو کرتے ہیں، بولو بھائی فقہ حنفی کو، اس لیے ہم نہیں کرتے، آپ جائیں گے اس کے پاس، وہ کہے گا نبی، اب نبی بمقابلہ امام ابو حنیفہ چلے گا، اب میچ کا آغاز ہو رہا ہے، نبی بمقابلہ معاذ اللہ امام ابو حنیفہ، اب یہ کھیلے گا اس کے جذبات سے، کہے گا امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنی چاہیے، یہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟
بولو بھائی، ظاہر ہے مسلمان ہے، بولے گا نبی کا پڑھا ہے بھائی.
تو ایسی باتیں کر کر آگے نا، وہ نتیجہ کیا نکلے گا، صرف ایک رفع الیدین کی بات نہیں ہے، باقی تمام چیزوں پہ اپنے علماء سے اعتماد اٹھ جائے گا. وہ کہے گا ان بیچاروں کو کہ جب نماز ہی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، زکات کہاں سے ہوگی؟ نماز تو پہلے ہے، باقی مسائل کہاں سے ہوں گے؟ تو یہ تو ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں، نبی کے پیچھے نہیں چلتے. تو یاد رکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ کون نبی کے پیچھے چلتا ہے، کون ابو حنیفہ کے پیچھے چلتا ہے. بات یہ ہے کہ نبی کی حدیثوں کی جو تشریح ابو حنیفہ نے کی ہے، کون اس تشریح کو فالو کرتا ہے، اور کون اس تشریح کو فالو کرتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. حدیثیں امام ابو حنیفہ کو آپ سے زیادہ آتی تھیں، لیکن تشریح ان کی ڈیفرنٹ تھی، آپ کی تشریح الگ ہے. اب میں بتاتا ہوں تھوڑا سا، امام ابو حنیفہ نے رفع الیدین نہ کرنے والی نماز کو ترجیح کیوں دی ہے، بہت مختصر لفظوں میں، کیونکہ وقت بھی تھوڑا رہ گیا، بات سمیٹوں گا میں. دیکھو صحیح ہے بخاری میں ضرور ہے کہ نبی نے رفع الیدین کیا، لیکن بخاری کی تمام حدیثوں کو ملا کے دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ نبی کا رفع الیدین کے معاملے میں مختلف دور میں مختلف عمل رہا ہے. ایک حالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز نہیں پڑھی ہے. سنن نسائی کی حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ، جن کو اہل حدیث کے مشہور عالم علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح قرار دیا ہے، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، دو سجدوں کے درمیان میں بھی رفع الیدین کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. پھر صحیح ہے بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا، اور تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے بھی کیا ہے. پھر بخاری ہی میں حدیث ہے، نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا، تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے کا تذکرہ نہیں ہے. یہ تذکرہ نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ اگر کیا ہوتا تو صحابی بیان کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اٹھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، تیسری میں بیان نہیں کر رہے، اس کا مطلب وہاں نبی نے ترک کر دیا. پھر بخاری ہی میں حدیث ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے، سوری رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ترمذی کی عبداللہ بن مسعود سے بالکل صحیح سند سے حدیث ثابت ہے. وہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں؟ اس میں آپ نے رفع الیدین کیا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت، باقی کسی وقت میں رفع الیدین نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا، اس سے پتا چلتا ہے کہ رفع الیدین کے معاملے میں نبی کا عمل مختلف دور میں، بولو بھائی، مختلف رہا ہے. اب ہر ایک کے ترجیح دینے کے اپنے اصول ہیں. امام شافعی نے ترجیح اس بنیاد پر دی کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، نہ کرنے کی کم ہے، لہذا کرنے کو ترجیح دے دی. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، اور امام شافی فرماتے ہیں، الناس و عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی کے آخر سے آخر عمل تک پہنچنے کی کوشش کرے، کہ بالکل موت سے پہلے نبی کا عمل کیا تھا، اس کو ترجیح دیتے ہیں امام حنیفہ. اب امام حنیفہ نے چند دلائل کی روشنی میں رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کو ترجیح دی ہے، وہ میں جلدی جلدی بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. نمبر ایک، امام ابو حنیفہ کا جو فقہ حنفی میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخری نماز نبی کی وہ ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہے، باقی نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلی دلیل یہ کہ اگر نبی کا عمل تو مختلف رہا ہے، تو یا تو ایسے ہوگا کہ پہلے زیادہ تر کرتے تھے، آخر میں آ کے بالکل ترک کر دیا، یا الٹا ہوگا معاملہ، پہلے کم کرتے تھے، آخر میں آ کے مقدار بڑھا دی. اگر ایسا ہوتا نا کہ پہلے کم آخر میں مقدار بڑھا دی، تو سنن نسائی کی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا ہے، اس پہ فتویٰ دینا چاہیے پھر، جبکہ اس پہ کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا، اہل حدیث بھی نہیں دیتے اس پہ، بلکہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی نے پہلے رفع الیدین زیادہ کیا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی مقدار کو کم کر دیا. اس کی تائید صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنو فی الصلاح، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ چیز چھوڑ دو، نماز میں سکون پیدا کرو۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سلام کے وقت کی حدیث ہے، سلام کے وقت ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مان لیا، پتہ یہ چلا کہ سلام کے وقت بھی رفع الیدین صحابہ کرام کرتے تھے، اور یقیناً پہلے نبی کو دیکھا ہوگا انہوں نے، ورنہ خود سے نہیں۔ نبی نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اب چونکہ نبی وہ عمل چھوڑ چکے تھے، اس لیے نبی نے اتنے سخت الفاظ کہے ہیں کہ بار بار ہاتھ اٹھانا، جیسے گھوڑوں کی دم سے تعبیر کیا اس کو۔ پتہ یہ چلا کہ رفع الیدین پہلے زیادہ ہوتا تھا، بعد میں اس میں کمی آئی ہے۔ اور اس کے مزید قرائن، نبی کی نماز، نبی کا جو آخری عمل ہے نا، آخری عمل، وہ دو شہر، دو علاقے ایسے تھے جو نبی کے آخری عمل کو فالو کرتے تھے۔ نمبر ایک، مدینہ منورہ۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام گزرے ہیں، موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں آئی ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ دوسرا ہے کوفہ۔ حضرت علی کا دور خلافت کہاں تھا؟ بولو بھائی، کوفہ میں۔ اور حضرت علی 1400 صحابہ سمیت، بڑے بڑے علماء صحابہ، وہ ان کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ کوفہ میں گئے ہیں۔ اور کوفہ میں پہلے سے عبداللہ بن مسعود بھی تھے، جو صحابہ میں بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی شمار ہوتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے جتنے بھی شاگرد ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے کہ ان میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اہل کوفہ کے بارے میں بھی، کوفہ کا نام آتا ہی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کوفہ تو ایسا تھا، کوفہ تو ایسا تھا۔ یاد رکھو، اہل کوفہ کو اللہ نے علم پر باقی علاقوں پر فوقیت دی تھی۔ حدیث میں کوفہ کا مقام باقی شہروں سے زیادہ ہے۔ اس کی دو دلیل، آپ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے راوی اگر چھان کے الگ کریں، سب سے زیادہ کوفہ کے نکلیں گے اس میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتا چلا بخاری مسلم کی حدیثیں پہنچانے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ اہل کوفہ کا ہے۔ نمبر دو، ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سات مشہور قاری ہیں، ان میں جس قاری کی قرات پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی، وہ بھی کوفہ کے قاری ہیں، ابو حفص ناصم۔ یہ جو قرات ہے، سلیمان الاعمش کی قرات ہے، یہ بھی کوفہ کے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں حدیث تلاش کرنے کے لیے، حدیث طلب کرنے کے لیے دمشق اتنی مرتبہ گیا، مصر اتنی مرتبہ گیا، مدینہ اتنی مرتبہ گیا، فلاں جگہ اتنی مرتبہ کیا، کوفہ کتنی مرتبہ کیا میں گن نہیں سکتا۔ او بھائی نہیں آ رہی؟ اور امام ابو حنیفہ کہاں کے تھے؟ وہ بھی بولو نا بھائی، کوفہ کے تھے۔ وہ کہاں کے تھے؟ کوفہ کے تھے۔ اور امام حنیفہ فرماتے ہیں، میں نے علم عبداللہ بن مسعود اور علی، حضرت علی کے شاگردوں سے حاصل کیا ہے۔ تو انہی کی نماز کو فالو کیا امام حنیفہ نے۔ امام حنیفہ کا جلی علی، ذرا تھوڑا سا شجر نسب بتا دوں، عبداللہ بن مسعود کوفہ کی جس مسجد میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود کے بعد حضرت علقمہ وہاں درس دیا کرتے تھے، حضرت علقمہ کے انتقال کے بعد ان کے خاص شاگرد تھے حماد الکوفی، وہ وہاں درس دیا کرتے، سوری، ابراہیم نخعی، وہ وہاں درس دیا کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی کے ہزاروں شاگردوں میں اللہ نے جانشینی عطا فرمائی حماد الکوفی کو، وہ اسی جگہ بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے۔ اور حماد الکوفی کے ہزاروں شاگردوں میں سے لوگوں نے سلیکٹ کس کو کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو یہ نمازیں سینہ بسینہ چلی آ رہی تھیں، اس وقت بخاری وجود میں بھی نہیں آئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں جلدی سے دو باتیں کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ہے مدینہ، جہاں نبی کی موت واقع ہوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے شاگرد قاسم ابن قطلوبہ، وہ بہت مستند روایت ہوتی ہے ان کی، وہ فرماتے ہیں میں نے امام مالک سے سنا، امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں کسی کو بھی رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا۔ آ رہی ہے بات؟ امام حنیفہ کے دلائل لے رہا ہوں، میں نے اہل مدینہ میں کسی کو بھی رفع الیدین کرنے والا، آج لوگ کہتے ہیں نا مکہ کے علماء بھی کرتے ہیں، مدینہ کے بھی کرتے ہیں، بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے سب علماء، لیکن اگر مدینہ کو فالو کرنا ہے تو وہ والا مدینہ کیوں فالو نہیں کرتے جو بالکل نبی کے بعد والا مدینہ ہے بھائی؟ تو امام مالک کیا فرماتے ہیں، میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا۔ اور اہل کوفہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ تو یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہیں۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر اور عمر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے کسی کو بھی رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا۔ تو ان دلائل کی قوت کی بنیاد پر ابو حنیفہ نے ترجیح دی ہے کہ نہ کرنا افضل ہے، کرنے کا عمل منسوخ ہے۔ اور آخری بات کر کے اس اختلافی اور آگ لگانے والے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ میں مجبور ہے، دیکھو جو ظلم کرتا ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی آ کے آپ کے مکہ مارا، آپ نے بھی کھینچ کے مکہ مار دیا، آپ نے اس کا مکہ دیکھا نہیں، مولوی صاحب کا مکہ دیکھا اور آپ نے اخبار میں اشتہار دے دیا مولوی صاحب کہ اخلاق ہے نہیں، بیان اخلاق پہ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو مکے مارتے ہیں. بھائی تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے یہ جوابی مکہ ہو. آپ اگر جواب میں مکہ نہیں ماریں گے تو اگلا تو آپ کی بتی سی باہر نکال دے گا کہ نہیں نکال دے گا. تو یہ جو اختلاف کی آگ جس نے لگائی ہے نا، ہمیں مجبور کیا کہ جوابات دیں، آگ لگانے والا ان چیزوں کا ذمہ دار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ورنہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، نہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ تھا. تو آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. امام ترمذی شاگرد ہے امام بخاری کے. کس کے؟ اور مسلک اور مذہب یعنی ائمہ کے اقوال نقل کرنے میں بہت مستند سمجھے جاتے ہیں. امام ترمذی نے ترمذی میں رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی. اس کے نیچے جب مذاہب لکھے ہیں، اقوال لکھے ہیں، تو کہتے ہیں وہ بھی ہی یقول بعض اصحاب النبی، یہی بعض صحابہ کا مذہب ہے. بعض کیا مذہب؟ رفع الیدین کرنا. نیچے عبداللہ بن مسعود کی رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث لکھی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے وہ بھی ہی یقول غیر واحد من اصحاب النبی، یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی، اہل علم میں بہت سارے صحابہ کا مذہب یہی ہے. جب رفع الیدین کرنے کی بات آئی تو امام ترمذی کہہ رہے ہیں بعض صحابہ کا، نہ کرنے کی بات آئی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل علم میں بہت سارے صحابہ کا. تو پتہ یہ چلا صحابہ میں اکثریت کس طرف تھی؟ نہ کرنے کی طرف. باقی کرنے کی حدیثیں زیادہ اس لیے ہیں کہ کسی شے کے کرنے کو تو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، نہ کرنے کو بیان نہیں کیا جاتا. نبی نے جتنی نمازیں رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہیں ان کو صحابہ نے بیان نہیں کیا، کیونکہ ان میں کوئی عمل ہوا نہیں ہے. جب کوئی کام کیا جاتا ہے اس کو تو بیان کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا تو اس میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے. اس لیے نہ کرنے کی روایتیں کم ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ثابت اس سے یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ نماز رفع الیدین والی تھی. ان تمام دلائل کے تانے بانوں کو ملایا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب دلائل کی دنیا میں راجے قرار پاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی، میرا مقصد یہ نہیں کہ جو رفع الیدین کر رہے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج. ہمارے ہاں شوافے بہت ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کی ہوائی باتیں نہیں کرتے کہ ہماری تحقیق ہے. وہ کہتے ہیں امام شافی بہت بڑے مجتہد تھے، ہم ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں. تو وہ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. قیامت میں کہیں گے اللہ ان کے بھی دلائل سنے، ان کے بھی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو ایک مجتہد کو فالو کر رہے تھے. لیکن جو آدمی کہتا ہے نا میری تحقیق ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تیری یہ والی تھی تو اس والی تحقیق کا تیرے پاس جواب کیا تھا؟ آئی بات سمجھ میں؟ جب اس کا جواب تھا تو اس جواب کا جواب کیا ہے، اور اس جواب کے جواب کا جواب کیا ہے؟ وہ بیچارہ فارغ ہو جائے گا اور کچھ کر نہیں سکے گا. تو اس لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو خود اتنا علم حاصل کرو کہ مجتہد بن جاؤ، پھر کسی کی تقلید نہ کرو، یا کسی کے کو فالو کرنا شروع کر دو. نہ خود اتنا علم ہے نہ کسی کو فالو کرتے ہو، یہ چیز اسلام میں حرام ہے. اس قسم کی چیزیں آج کل وجود میں آ رہی ہیں کہ دلائل نہ پتہ ہوتا ہے ہوتا ہے، لیکن بنے کیا ہیں؟ بہت بڑے مجتہد بنے ہوئے ہیں اور دوسرے مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں. وقت زیادہ لے لیا آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ اس امت میں جوڑ کی کوئی صورت پیدا فرمائے اور ایسے فرقہ پرستوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جب تک چندہ ہو رہا ہے ذرا تین چار مسائل سن لیجئے. اور دوسری بات میں کہتے رہتا ہوں کہ جمعے کی جب امام سلام پھیر لے تو امام اور مقتدیوں کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے جو گھر جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، چھٹی ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دعا مانگ کے جا سکتے ہیں، وہ اپنے طور پہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو اس لیے کہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب پتہ نہیں یرغمال بنا کے بٹھائے رکھتے ہیں، تو یرغمال نہیں، سب آزاد ہیں. سنتیں لیکن سنتیں یہاں نہ پڑھیں، پڑھنی ہو تو باہر پڑھیں، کیونکہ یہ چندے کے لیے پھر پھرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. دو باتیں آج کے بیان سے متعلق اور دو باتیں نئی. ایک تو یہ میں رفع الیدین کا موضوع مکمل کر دوں، اس لیے یہ بات نماز کے دوران آئی. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سلام کے وقت رفع الیدین تھا، اس پہ آپ نے منع کیا اور فرمایا اسکنو فی الصلاح، نماز کے اندر سکون پیدا کرو، بار بار ہاتھ نہ اٹھاؤ. تو اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ میں جو آپ رفع الیدین کرتے ہو وہ بھی تو کر رہے ہو نا، وہ بھی تو پھر سکون کے خلاف ہو گیا، وہ بھی نہ اٹھاؤ. تو یاد رکھیں تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین وہ نماز کے اندر نہیں ہے، نماز کے باہر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت آپ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے. جب ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، اب نماز کے اندر آ گئے آپ. اب روایت میں آ رہا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، یعنی نماز کے خشوع و خضوع کے منافی نہ کرو. تو یہ ایک وضاحت تھی. دوسری وضاحت یہ کہ یہ جو میں نے کہا کہ شوافے بھی ہیں ہمارے ہاں، شافی لوگ بھی وہ رفع الیدین کرتے ہیں، ان کی بخشش ہو جائے گی، قیامت میں کہہ دیں گے اللہ ایک مجتہد کو فالو کرتے تھے، ہمیں دلائل کا علم نہیں تھا. تو اس بات سے کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ بیمار تھے، آپ کے والد نے کہا بیٹا علاج کراؤ، طبیعت خراب ہے، علاج کراؤ، ٹائیفائڈ ہے، پتہ نہیں ملیریا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ گئے خود ہی میڈیکل اسٹور سے ایک دوا لے کر آ گئے اپنی تحقیق کی بنیاد پر، اپنے ماتھے پہ خود ہی ہاتھ رکھا، سمجھ رہے ہو، تھرمامیٹر خود ہی منہ میں لگایا، چیک کیا، خود ہی گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی ایسا کرو یہ والی گولی مجھے اتنی دے دو، کتنی کھانی ہے، تجویز بھی خود ہی کر لی، مر گئے تو بھی گناہگار ہوں گے، اور بچ گئے، اتفاق سے ٹھیک ہو گئے تو بھی ابا آپ کو معاف نہیں کریں گے، بولیں گے یہ تو اتفاق سے تجھے ٹھا کر کے صحیح لگ گئی گولی، لیکن تو نے کتنی بڑی حماقت کی ہے کہ جس چیز کی تجھے تحقیق نہیں تھی اس کی تو نے، یعنی جس چیز کی تحقیق کا تو خود اہل نہیں تھا، اس کے لیے لوگ موجود ہیں، تو نے خود سے کیوں تحقیق کی؟ یہ ڈاکٹر فالتو میں بیٹھے ہوئے ہیں چار چار سال کے MBBS کر کے، ان کی تقلید کیوں نہیں کی تو نے، ان کو فالو کیوں نہیں کیا؟ وہ تجھے جو لکھ کے دیتے اس کو فالو کرنا چاہیے تھا، تو اگر بچ بھی گئے نا ابا پھر مار دیں گے آپ کو دوبارہ، اگر ابا میں تھوڑا جذبہ ہوگا خیر خواہی کا، اور آپ نے کیا کیا، بیمار ہوئے آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس گئے جو بہت، جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لوگ سب کہتے ہیں کہ بھی بڑا زبردست ڈاکٹر ہے، آپ گئے اور علاج کیا، مر بھی گئے تو بھی لوگ کہیں گے تقدیر کا حصہ سمجھ کے، بھائی اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے کو فالو کر لے، تو جو لوگ خود مسائل کی تحقیق کرتے ہیں، رفع الیدین، آمین، امام کے پیچھے آمین پڑھنا، طلاق کے مسائل خود تحقیق کرتے ہیں، مجتہدین کو فالو نہیں کرتے، وہ اگر تحقیق ان کی اتفاق سے صحیح بھی نکلی پھر بھی قیامت کے دن مجرم ہوں گے، اللہ کہیں گے کہ تم تحقیق کے اہل تھے نہیں، تحقیق کے اہل فقہا ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ تحقیق ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ہاں ہر آدمی تحقیق کر سکتا ہے عقائد میں، عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے، اجماعی مسائل میں کسی کی تقلید نہیں ہے، جو پانچ نمازیں تو اتفاقی تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں ان میں تقلید نہیں ہے، البتہ فروعی اور اختلافی مسائل ان میں انسان کو کسی کو فالو کرنا پڑتا ہے، تحقیق کا اہل ہے نہیں، تحقیق کرے گا تو گناہگار ہوگا، آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی، تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ تحقیق کے اہل نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو اہل ہیں انہی کو فالو کریں آپ اور اعتماد رکھیں، تو قیامت کے دن آپ نے کہہ دیا کہ اے اللہ میں تحقیق کے اہل نہیں تھا، میں نے امام شافعی کو فالو کیا ہے، تو امید بخشش ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس لیے نہیں کہ امام شافعی میرے چچا لگتے تھے یا پھپا لگتے تھے، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں شخصیت پرستی ہے، بھائی شخصیت پرستی جب ہوتی ہے جب آپ کا ان سے کوئی ذاتی رشتہ ہوتا ہے، اگر اس بنیاد پہ فالو کیا جا رہا ہے کہ وہ مجتہد تھے، پوری امت کی گواہی ہے کہ مجتہد تھے، تو اس بنیاد پہ کسی کو فالو کرنا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے بلکہ شخصیت پرستی کی نفی ہے، علم کی بنیاد پر فالو کیا جا رہا ہے ان کو، امام شافعی عربی تھے، یہاں کے لوگ کیا ہیں، اجمی ہیں، وہ ہاشمی تھے، یہاں کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی کیا ہے، پھر بھی فالو کر رہا ہے ان کو، اس کی علامت ہے کہ ان کو فالو کرنے کا مقصد ان کی شخصیت نہیں ہے بلکہ ان کا علم ہے، لہذا یہ شخصیت پرستی کی نفی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی، تو امام ابو حنیفہ کو جو فالو کر رہا ہے وہ شخصیت پرستی کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں آج کل ان میں تفقہ کے علاوہ، بصیرت کے علاوہ سب کچھ ہے، تو امت کو لڑا رہے ہیں، جوڑنے کی کوشش نہیں ہے، لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ، لیکن عنوان اور لیبل جوڑنے کا استعمال کیا جا رہا ہے، ان سے بچ کے رہیں اس قسم کے فرقوں سے، اور بحث مباحثہ بھی نہ کریں، آخر میں دو باتیں، ایک تو کسی نے دعا کی درخواست کی ہے، نصرت پروین اور ان کی بہن، یہ بہت سخت بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور آخر کی میں ایک بات کہ دو باتیں تھیں ایک ذہن سے نکل گئی ہے پھر کبھی، یہ جو سعودی عرب کا بھی کیس چل رہا ہے نا یمن کا، اور اس میں ہماری حکومت، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، تو یاد رکھو اس وقت سعودی عرب کا صرف ساتھ نہیں بلکہ بھرپور ساتھ دینا سب پر لازم ہے، واجب ہے، اگر آج اسلامی ملکوں نے سستی دکھائی سعودی عرب کا ساتھ دینے میں تو یہ حرمین آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ بتا دوں میں، اور اس میں پھر بدعتی ہوں گے، اس میں وہ، ہم حج اور عمرہ کرنے جائیں گے تو پھر وہ توحید کی بہاریں نظر نہیں آئیں گی جو آج سعودی عرب میں نظر آ رہی ہیں، نبی کے مزار پہ مانگنا کوئی اجازت نہیں دیتا، شرطیں ٹھکائی لگاتے ہیں، اگر یہ سعودی عرب کے ہاتھ سے نکل گیا، سعودی حکومت کے ہاتھ سے، عرب کے علماء کے ہاتھ سے نکل گیا یہ حرمین، تو پھر یہاں بدعت ہوں گی، وہی جو 12 ربیع الاول میں بریک ڈانس آپ کو یہاں نظر آتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، وہی بریک ڈانس کہاں ہوگا، وہی نمائشیں کہاں لگیں گی، وہی گویے میراثی ڈھولکیے سارے حرمین پر ہوں گے، وہ روحانیت ختم ہو جائے گی جو توحید کی برکتیں اور بہاریں ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سعودی عرب کا بھرپور ساتھ دے اور سعودی عرب کو بچانے کی جتنی کوشش ممکن ہے وہ کرے، بعض لوگ بیوقوف بناتے میڈیا پہ اور کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ امریکہ دے رہا ہے، اسرائیل دے رہا ہے، لہذا جو اسرائیل اور امریکہ جس کا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، عین ممکن ہے اسرائیل نے سعودی عرب کی حمایت کا اعلان اسی لیے کیا ہو، تاکہ لوگ میری وجہ سے سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ دیں. اسرائیل بڑا ہوشیار ملک ہے, ہمیں حرمین کو بچانا ہے, چاہے سعودی عرب کا ساتھ اسرائیل دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے, یہ بحث ہی الگ ہے. او بھائی کیا ہو گیا, بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ انٹرویو آ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا اسرائیل بھی ساتھ دے رہا ہے اور امریکہ بھی ساتھ دے رہا ہے, تو سوچ لو یہ مسلمان کا ساتھ نہیں ہے, یہ تو کچھ گڑبڑ ہے. یہ سب سازشی عناصر ہیں جو حرمین کی دفاع سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں. سعودی عرب کا ساتھ امریکہ دے یا اسرائیل دے, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, ہمیں حرمین کی حفاظت کرنی ہے. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اول تو دے نہیں رہا, امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیں گے, یہ تو اوپر اوپر کی باتیں ہوتی ہیں ان کی. دوسری بات یہ کہ ہماری حکومت اور اپوزیشن میں جو سیکولر قوتیں ہیں وہ بھی حکومت کو روک رہی ہیں, آرمی کو روک رہی ہیں کہ سعودی عرب کا ساتھ نہ دو. یہ سارے ملک دشمن ہیں, مذہب دشمن لوگ ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب امریکہ کے ساتھ کی باری آتی ہے سارے قرارداد پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ دو, اور سعودی عرب کی باری آئی ہے تو ساتھ نہیں دے رہے. اس میں دو جرم ہیں, امریکہ کا جب بھی آپ نے ساتھ دیا ہے امریکہ نے آپ سے کام لے کر آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے, کیونکہ یہ لوگ اخلاقی لحاظ سے بنتے تو بہت ہیں مگر عملی لحاظ سے یہ زیرو ہوتے ہیں. یہ لوگ امریکہ بڑی بپیاں دو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت, لیکن جب عین وقت پر ہمیشہ امریکہ نے پش دکھائی ہے, جبکہ سعودی عرب سخی ملک ہے, آپ کی اتنی مدد سعودی عرب ماضی میں کر چکا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے, اور عربوں کی طبیعت میں اللہ نے ویسے ہی سخاوت رکھی ہے, آپ کسی شیخ عرب کی تھوڑی سی کوئی خدمت کر کے دکھائیں وہ آپ پہ دولت نچھاور نہ کر دے تو آپ جو ہے نا میرے اس دعوے کو تسلیم نہ کریں. آپ عربوں کی طبیعت میں مزاج میں سخاوت ہے, صدیوں سے چلی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی برکت سے. وہ زانی ہو سکتے ہیں, شرابی ہو سکتے ہیں, کنجوس نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سعودی عرب نے اتنا پاکستان کو ماضی میں نوازا ہے, آج سعودی عرب نے خون مانگا ہے پاکستان آرمی سے. اگر پاکستان اپنی جانی خدمات پیش کر دے اور سعودی عرب کو اس مصیبت سے نکال لے تو سمجھ لو کہ سعودی عرب قیامت تک آپ کو پھر سونے کے نوالے کھلائے گا, کیونکہ وہ سخی ملک ہے. سمجھ رہے ہو؟ امریکہ کی طرح نہیں ہے کہ کام لو اس کے بعد نچوڑ کے پھینک دو, جیسے امریکہ نے افغانستان کو مروایا اس کے بعد پاکستان کو مروا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے ایک سے ایک کو مروائے گا, دوسرے پھر اسی کو ختم کر دے گا, یہ ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں. پہلے عراق کو پش کیا, کویت پہ قبضہ کرو, عراق نے کیا, اس کے بعد کویت اور عراق دونوں کا, کویت کو تو چوس لیا پورا, عراق کا بیڑا غرق کر دیا. سعودی عرب میں اس قسم کی مکاریاں نہیں ہیں, تو اس لیے ہم احتجاج جو بھی کوئی جو جس کی بات آگے تک پہنچ سکتی ہے, تو بھائی پاکستان کی بھی خیر خواہی اس میں ہے کہ اس موقع پر کس کا ساتھ دیا جائے, سعودی عرب کا ساتھ دیا جائے. سعودی عرب سخاوت بھی دکھائے گا, اور ہماری ویسے بھی مذہبی ذمہ داری ہے, کچھ بھی نہ کرتا پھر بھی ہماری مذہبی ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہ امت میں جو آگ لگائی جا رہی ہے نا اسلامی ملکوں میں, اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اسلامی ملکوں کو ایک اکٹھا ہونا چاہیے. کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے سعودی عرب کا باقاعدہ ایسا ساتھ دے رہا ہو جیسا دینا چاہیے, سب گھننے بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھنا, عربوں کی لوگ کہتے ہیں عیاش ہیں, جو مرضی ہیں, ابھی ریاست کی بات ہے, ریاست کی. دیکھو پاکستان کے حکمران عیاش ہیں, لیکن اگر پاکستان پہ کوئی آفت آئے گی تو ریاست کو بچانا ہماری ذمہ داری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہیں گے کیونکہ زرداری نے بہت کھایا اس ملک کو, لہذا ہم زرداری صدر ہے لہذا ہم نہیں کریں گے. تو بھائی زرداری صدر ہو یا نواز شریف صدر ہو یا بے نظیر ہو, جو مرضی ہو, ہم جو خون دیتے ہیں وہ کسی شخصیت کی بنیاد پہ نہیں, ہم جو ملک کے لیے خون دیتے ہیں وہ کس کے لیے؟ ریاست کے لیے دیتے ہیں. تو آج جو سعودی عرب کے لیے خون دیا جائے گا, جس جنگ میں حصہ ڈالا جائے گا, وہ سعودی حکمرانوں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ سعودی ریاست کے لیے دیا جائے گا. اور وہ حکمران بھی جتنے مرضی برے ہوں مگر ان میں سخاوت ہے, وہ آپ کو نواز بھی دیں گے انشاءاللہ. آپ کی گیس بجلی سعودی عرب چاہے دو منٹ میں ختم کر دے, یہ وہ چاہتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ خود کھا جاتے ہیں اس لیے نہیں ختم کرتا وہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور صحیح نظریے کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.